حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
وقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى پروردگار عالم نے نجات مومن کے لیے قرار دیا ہے اور فلاح مومن کے لیے، اور اصل کامیابی بھی آخرت کی کامیابی ہے، اور یہ دنیا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور انسانی زندگی کا سب سے اہم دور یہ دنیا کا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی آپ یہاں سے حاصل کریں گے قیامت کے دن آپ کو اس کا ظہور نظر آئے گا۔ اسی لیے یہ مرحلہ بہت اہم ہے۔ اگر قیامت میں کامل آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وجود ہو تو دنیا میں آپ کو کامل ہونا پڑے گا، ہم عقائد میں، ہم اخلاق میں، ہم عمل میں، اور یہاں اگر انسان ناقص ہو تو قیامت کے دن بھی انسان کا ظہور ناقص ہوگا۔ اس لیے خدا نے انسان کے عمل کی حقیقت کی طرف قرآن میں اشارہ کیا ہے۔ سائنسی قوانین ہمارے لیے بہت مشہور ہے، محسوس ہے، اور جب ہم ان قوانین کے بارے میں پڑھتے ہیں، چونکہ محسوس ہے تو انسان فوراً قبول کر لیتا ہے، لیکن اخروی اور معنوی جو قوانین ہیں وہ بھی گرچہ سائنسی قوانین کی تابع ہے، سنت الہی اور قانون الہی کی تابع ہے، لیکن چونکہ وہ محسوس نہیں ہے، انسان کو اس تک پہنچنے کے لیے اور اس تک عقیدہ رکھنے کے لیے بڑے مسائل اور بڑے مشکلات کا اس کو سامنا۔ ایک آیت میں پروردگار فرماتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ تمہارے اندر جو کچھ ہے ہم اس کو قیامت کے دن باہر نکالیں گے۔ آپ کے یہ عقیدے تو ہی معمولی عقیدہ نہیں ہے، آپ کا عقیدہ رسالت معمولی عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ اہل بیت اور ولایت امیر المومنین معمولی نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب یہ ظاہر ہوگا تو کیا ہوگا؟ اصل عمل جو آپ انجام دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرے عمل کا اثر کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ ظاہر میں نماز پڑھتا ہوں، یہ میری نماز ختم ہونے کے بعد کہاں جاتی ہے؟ یہ جو میں روزہ رکھتا ہوں، میرا یہ روزہ کہاں جاتا ہے؟ اس کی صورت اس وقت کیا ہے، کیا بن گیا ہے؟ میرا یہ نماز کس چیز میں تبدیل ہو گئی ہے؟ اس کو کیونکہ خدا اس کو روش دیتا ہے، پرورش دیتا ہے۔ اسی لیے بہشت کیا ہے؟ بہشت در حقیقت امام فرماتے ہیں آپ کے عمل کا باطن ہے، یہی نماز قیامت کے دن نہر کی صورت میں ظاہر ہو، یہی نماز قیامت کے دن نہروں کی صورت میں، باغوں کی صورت میں، ये साइंस किसी के समझ में? एक जरूर दीजिए मोहम्मद आलम। इसीलिए फरमाया तुम जो नेक अमल करते हो जो दुनिया में नेक अमल करते हो, ये नहीं कहा कि हम तुम्हें सुनाएंगे तुमने क्या क्या किया, उस अमल को तुम देखोगे और जर्रा पर जो शर अमल अंजाम दोगे उस अमल को भी कयामत के दिन। पैगंबर अकरम ने अपनी जिंदगी में कुछ लोगों को दिखाया भी कि तुम्हारे अमल का बातिन क्या है। अतः कुरान ने इसको महसूस अंदाज में बयान किया है ताकि लोग समझ सकें। हम साइंसी दुनिया में देखते हैं बीज को जब हम बोते हैं पानी और खुराक को हवा और ऑक्सीजन मिलने से वो रुष्ट करता है, बढ़ता है और बाद में फलदार दरख्त बनता है। फरमाया इस दुनिया में जो भी अमल करोगे नेक दर हकीकत बीज बोने की तरह है, हकीकत में हाँ न ख्याल में, हकीकत में वो नमाज एक बीज है। आपने आज सुबह की नमाज में पढ़ी माशाल्लाह, आपकी सुबह की नमाज अभी तक रुश करके कहां से? वो जो रोजे आपने रखे एक एक रोजे एक बीज के मानंद है जो रुश कर रहा है। खुदा कुरान में इसको महसूस अंदाज में बयान करता है, फरमाते अल्लजीना याकुलूना, जो लोग यतीमों का माल खाते हैं, ये देखिए ये जुमला, जो लोग यतीमों का माल खाते हैं जाहिरन वो यतीम के पैसे से, एक दुरूद भेजे मोहम्मद रोटी खा रहा है गोश्त खा रहा है उसके घर में बैठा हुआ है यतीम के कब्जा करके, जाहिरन एक सेब यतीम के माल से इसने ले लिया। हम कहते हैं कि सेब में विटामिन है, सेब में फलान ये है, गोश्त में फलान चीजें हैं, लेकिन विटामिन में ये गोश्त जब इसके मैदे में जाता है, साइंस की दुनिया यहां तक कैश कर लेती है कि ये गोश्त इसके अंदर बहुत से प्रोटीन है, ये सेब इसके अंदर बहुत से विटामिन है, ये पानी इसके अंदर बहुत से मिनरल्स हैं, तो इसके यहां ये इसको नजर ये साइंस यहां तक पहुंच सकती है। लेकिन खुदा कुरान में फरमाते जो यतीम का माल खाता है दर हकीकत वो आप खा रहा है। इस साइंस तक ये नहीं पहुंच पाए, इस साइंस तक कौन पहुंचा है? इस साइंस तक हमारे इमाम पहुंचे हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। यहां से इंसान को एक झटका लगता है कि मेरा हर अमल ये आग में बदल रहा है या बेहेश में बदल रहा है, ये बहुत अहम है। एक औरत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम अपनी जिंदगी में यही दूध आप देखें कितने मरहलों से गुजर कर हैवान चारे को खाता है, फिर वो चारा उसके बदन में खून में बदलता है, फिर वो खून दूध में बदलता है। खुदा कुरान में फरमाते हैं कि हम इस दूध को खून और नजासत के बीच में से खालिस निकाल के तुम्हें शहद की मक्खी हर फूल में बैठती है और उसके रस को चूसती है और उससे खालिस शहद हमें हासिल होता है। कि खुदा कुरान में फरमाता है इस शहद में तुम्हारे लिए शिफा है। इसी तरह हमारा अमल भी है, अगर कयामत के दिन आपके अकीदे तौहीद को खुदा बाहर निकाल दे, मसलन मैं मिसाल से आपको समझाऊं, ये जो बिल्डिंग इस बिल्डिंग में जिस वक्त जिसमें हम हैं पहले ये एक इंसान के फिक्र में था, उसके अकल में था, उसके तसव्वुर में था, लेकिन उसने उस तसव्वुर को बाहर जुहूर दिया। अब आप कुछ उसके जहन में जो था جو عقیدہ تھا کہ ایک بلڈنگ بناؤں گا، ایک ادارہ بناؤں گا، وہ پہلے عقل کے حد تک تھا، وہ پہلے ایک ذہنی تصویر کی صورت میں تھا، لیکن اس نے اس ذہنی تصویر کو عملی صورت میں اپنے وجود سے باہر نکالا، جو اس کے ذہن میں تھا، آپ ایک بلڈنگ کی صورت میں آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن بھی اسی طرح ہے، جو آپ دل سے خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، جو آپ اہل بیت کی ولایت پر ایمان رکھتے ہیں، جو امام حسین سے آپ محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن جب وہ باہر نکلے آپ کے وجود سے، اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ بہشت آپ کے عمل کا نتیجہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہشت و قیامت کے دن جو چیزیں ہیں وہ ہمارے عمل کا نتیجہ ہے، خود آپ کا عمل ہے وہی بہشت۔ ایک گروہ کے جواب میں لگا، جب انسان اس نیت سے اس معرفت تک پہنچتے، یہ معرفت بہت اہم ہے، اس معرفت کا اصول بہت اہم ہے، اس کی طرف کم اذہان جاتے ہیں، اس کی طرف کم توجہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن آپ کو آپ کا عمل دکھایا جائے گا۔ شخص پیغمبر اکرم کی خدمت میں آیا، ایک خاتون، اور اس خاتون نے کہا، اس کو کہتے ہیں عمل، تجسم عمل۔ مثلاً روایت میں ہے، مسجد کی بھی ایک حقیقت ہے، ایک انسان کی صورت، خوبصورت۔ اصل مسجد آپ سمجھتے ہیں یہ اینٹوں کا بنا ہوا ہے، یہ ریت بجری اور سریے اس میں لگے ہوئے نہ، روایت امام فرماتے ہیں مسجد ایک موجود زندہ اور باشعور ہے۔ قیامت کے دن یہ مسجد آپ کی شفاعت کرے گی، جہاں شکایت کرے گی وہاں پہ آپ کی، حتیٰ اس قدر یہ مسجد باشعور ہے کہ اگر کوئی مومن جس کو مسجد میں آنے کی عادت ہو، اگر یہ 3 دن مسجد میں نہ آئے تو یہ خدا سے مسجد پوچھتی ہے کہ خدا یہ بندہ کہاں ہے، اس سائنس پہ کوئی پہنچا ہے؟ ظاہر انسان سمجھتے ہیں یہ اینٹ، یہ پتھر، یہ بجری، ان میں کیا اثر ہے؟ نہ، یہ موجود زندہ ہے۔ قیامت کے دن جب انسان، روایت میں ہے، دیکھیں یہ معرفت حقائق ہے، شاید کبھی آپ کو اس مسجد میں آپ جاتے ہیں، شاید کبھی آپ کے خواب میں وہ مسجد ایک فرشتے یا انسان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہو۔ قیامت کے دارالدین میں جب انسان پھنسا ہوتا ہے، مشکلات میں ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، اس وقت یہ مسجد اچانک انسان دیکھتے ہیں، خوبصورت نوجوان نورانی کہ جس کے وجود سے محشر روشن ہے، کیونکہ قیامت کے دن نور الگ سے نور نہیں ہے، نور آپ کو خود یہاں سے لے کے جانا پڑے گا۔ یہ نماز نور ہے، یہ روزہ نور ہے، یہی مجلس قیامت کے دن جو آج ہم 7 محرم کو شب 8 کو یہاں پر ہیں، اس کا ظہور ہوگا قیامت میں۔ آپ دیکھیں گے اسی مجلس کا ظہور نور کی صورت میں ہوگا۔ جب انسان تاریکی میں ہوگا، یہی مجلس جو آج ہم نے یہاں ادا کی، یہ سائنس ہے امام صادق علیہ السلام علیہ السلام۔ یہی مجلس قیامت کے دن نور کی صورت میں، جی ظاہر ہے انسان سمجھتا ہے اس بجلی کے نور کے لیے پیچھے سے پانی ہے، اوپر سے بہ رہا ہے، چکیاں گھوم رہی ہیں، اس کے لیے آگے تارے ہیں، ہمیں یہ تارے نظر آتی ہیں، لیکن جو مانوی تارے پیچھے ہیں، اس کو اللہ اپنے خاص بندوں کو دکھاتا ہے۔ مسجد میں کوئی نہ آئے، وہ مسجد پوچھتی ہے یہ کہاں ہے، تو کیا کرتی ہے مسجد؟ خدا سے جب پوچھتی ہے تو یہ دعا کرتی ہے مسجد، خدا اگر مریض ہے اسے شفا عطا۔ اہل مسجد معمولی نہیں ہے، آپ سے آخر زمان میں ہے، جو اہل مسجد ہے خدا ان کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، جو ہمیشہ اللہ کے گھر کو آباد رکھتے ہیں۔ فرمایا خدا اگر مریض ہے اسے، اگر کسی فقر و مشکل کی وجہ سے نہیں آ پا رہا، اس کے مشکل کو دور کر دے۔ اللہ، اور اگر یہ دنیا سے جا چکا ہے خدایا اس نے مجھے آباد رکھا, تو بھی اس کے قبر کو آباد رکھے. درود پہ محمد اللہ اللہ کو آگ میں دھوئیں میں بدلتے دیکھا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں جب وہ عورت آئی اور اس نے شکوہ کیا کہ میرا شوہر گرم دوست زیادہ لگتا, مہمان. پیغمبر نے فرمایا مہمان رحمت کے باعث ہے. میں نے کل کے اس میں اشارہ کیا کہ آپ کی پرواز اور ترقی کہاں پہ مانوی, جب ہر چیز آپ کے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہو وہاں آپ کے پرواز کے امکانات اور چانسز بہت زیادہ ہیں, وہاں اڑان زیادہ ہے, وہاں پرواز زیادہ ہے. پیغمبر عملی طور پہ اب دکھانا چاہیں. معلوم نہیں امام رضا علیہ السلام کا وہ قول فرماتے ہیں ابھی بھی تمہارے اندر بہشت بھی ہے دوزخ بھی ہے. ابھی بھی آپ کے اندر, آپ یہاں بیٹھے ہیں جو مومن ہے اس کے اندر ابھی بھی نہریں جاری ہیں. ایک عجیب ہے نا انسان کو یہ سمجھنا کہ میں تو ایک 5-6 فٹ کا ایک انسان ہوں. مولانا نے فرمایا تو جیب میں صغیر نہیں ہے, عالم اکبر کو خدا نے تیرے اندر, حتیٰ کبھی خدا انسان کو اس کے باطن کی سیر کراتا ہے. آؤ میں تجھے آج تک جو عمل تم نے انجام دیا وہ دکھاتا ہوں. انسان اچانک ایک حالت مکاشفہ میں, یہ سیر عجیب ہے. جسم یہی پہ ہے, آپ اپنے روح کے اندر, اپنے عقل کے اندر, اپنے دل کے اندر آپ سیر کرتے ہیں, ایسے فضاؤں میں آپ پہنچتے ہیں اور ایسے مقامات کو آپ دیکھتے ہیں, ایسے باغات کو آپ دیکھتے ہیں, ایسے نہروں کو آپ دیکھتے ہیں, ایسے حوروں کو آپ دیکھتے ہیں. نہ کسی کان میں کبھی کوئی ایسی چیز سنی ہے, نہ کسی آنکھ میں کبھی. در حقیقت یہ کیا ہے؟ در حقیقت خدا آپ کو آپ کے اپنے عمل کے اندر سیر کرا رہا ہے. ایک درود بھیجے محمد اللہ. یہ معرفت ہے اگر انسان اس تک پہنچے. یہاں جب انسان نماز میں کھڑا ہوگا اللہ اکبر, پھر اسے معلوم ہوگا کہ میں کس قدر عظیم عبادت انجام دے رہا ہوں, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میری یہ عبادت اس کا ظہور قیامت کے دن کس طرح ہوگا. پیغمبر نے فرمایا میں گھر آتا ہوں بہت خوش ہوگی. نبی اکرم ہمارے گھر تشریف لائے, پیغمبر تشریف لائے, وہ دوست بھی آئے سارے جو آتے تھے ماشاءاللہ. کیونکہ آپ کو معلوم ہے بیویوں کو جن چیزوں سے نفرت, ان میں سے شوہر کے دوست ہیں. یہ ایک حقیقت ہے, شوہر کے 90% دوستوں سے بیویوں کا اکثر چڑ ہے. جی گھر میں آتے فون کر کے لے جاتا ہے ماشاءاللہ, گھر میں چہرہ اترا ہوا ہے, دوست آئے تو فوراً ہاں جی. بیوی کہے کہیں لے جاؤ تو بڑے اعتراضات, پلان ہے جائیں گے ابھی تھکا ہوں, دوست کا فون آیا میں آیا 2 منٹ. اب یہ گھر میں بھی خصوصاً اگر گھر میں دوست زیادہ آتے جاتے ہوں ماشاء اللہ, وہاں تو شاید ہر روز سلیمی جنگیں ہوتی ہوں گی دوستوں کے جانے کے بعد میاں بیوی کے درمیان. اب پیغمبر اکرم تشریف لائے, یہ حقیقت ہے. اس پہ ابھی سائنس نہیں پہنچی ہے کیونکہ یہ محسوسات کی دنیا میں زیادہ سیر کرتے ہیں, معقولات کی دنیا میں اور باطن کی دنیا میں, اور ان عوالم میں جہاں پہ ٹیلیسکوپ یا مائکروسکوپ کی پہنچ نہیں ہے, جہاں پہ انسان کے ظاہری عام کان یا عقل کی پہنچ نہیں ہے, وہاں پہ انبیاء اور ائمہ کی پہنچ ہے. وہ بتاتے ہیں. اسی لیے بات جو کہتے ہیں کہ ہماری عقل ہمارے لیے کافی ہے, ہم اپنے عقل سے ہر حقیقت تک پہنچ جائیں گے نا, وہی ضرورت کہ علت اور حکمت یہی ہے کہ انسان کی جو عقل ہے یہ فقط محسوسات کی حد تک رہتی ہے, لیکن وہی الہی کا تعلق مستقیم پروردگار سے, وہ تمام حقائق سے آگاہ ہے, اور کئی پیغمبر کے دل کے نازل نہ کر پیغمبر ہم تک پہنچ جاتے ہیں. یہ عورت آئی, کھانا وانا بنایا, سب نے کھایا, پیغمبر نے فرمایا اب دیکھو جاؤ. یہ مرحلہ ہے گھر میں مہمانوں کا آنا, مہمانوں کے ہاتھوں کا اس گھر پہ دسترخوان پہ چلنا, ان لوگوں کو کھانا, اس کے اثرات بہت. جی بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں پریشانیاں بہت ہیں, یہ معصوم سید ہے. جس گھر میں مہمانوں کے قدم نہ پڑتے ہوں وہاں ہمیشہ پریشانیاں ہیں. اگر کبھی پریشانی ہو گھر میں مہمان بلاؤ, ایک مہمان بھی بلاؤ, بہت اثر ہے. حتی امام نے فرمایا اگر تنگی رزق بھی ہے, یہ عجیب, ہم سمجھتے ہیں بڑے بڑے اقتصاد دانوں کے ہم مقالے سنے فلاں سنے, وہ بھی اپنی جگہ پہ. جی فلاں اقتصاد دان نے اقتصادی ترقی کے لیے یہ نظریے دیے ہیں, 10 بڑے اصول امیر بننے کے لیے. ہاں مادی کتنے اس وقت آپ دنیا میں دیکھتے ہیں, مادی اصولوں میں جن مشکلات سے نکلنے کے لیے ڈاکٹر فلاں عالمی نفسیات دان اس کے اصول. لیکن امام بھی فرماتے ہیں وہ ان اصولوں کی طرف نہیں آتے جہاں جس کی طرف امام آتے ہیں. امام فرماتے ہیں امیر ہونا چاہتے ہو, چاہتے ہو گھر میں فقر نہ ہو, گھر میں پریشانی نہ ہو, دکان کے گاہک زیادہ ہے تو جس کے گھر میں مہمان زیادہ آتے ہیں اس کے دکان کے گاہک بھی زیادہ آتے ہیں. ایک دم ضرور ہے امام مدار. اگر ہم دین کو صحیح معنوں میں سمجھیں, واقعی فرمایا اگر کوئی دین کو سمجھ جائے وہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اپنے لیے ڈھونڈ لیتا ہے. ایک شخص آیا جی میرے لیے اس میں تنگی ہے, تو امام نے فرمایا کہ گھر میں مہمان بلاؤ. ہمارے لیے ظاہر عجیب ہے جی میں خود مشکل سے کہا رہا ہوں تنگی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ مہمان بلاؤ. اس رابطے کو کش کرنا ہے ہم کہ مہمان کے گھر میں آنے میں اور میرے دکان کی گاہکوں کے بڑھنے میں کیا تعلق ہے. سائنس اس تعلق کو نہیں کش کر سکتی, اس کو اولیاء الہی کش کر سکتی. امام فرمائے گھر میں مہمان بلاؤ, کتنے پیسے دی اتنے, 4 آدمی بلاؤ. وہ کہتا ہے میں نے امام کے قول پہ عمل کیا, 4 مومنین کو دعوت دی اپنے گھر میں اور جب یہ مومن کھا کے گئے اگلے دن سے میں نے محسوس کیا میرے کاروبار میں کافی تبدیلی آئی. ایک حقیقت ہے, اس حقیقت تک پہنچنا. یہ اسی مثالی صورت امام پیش کر رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. ہر عمل کی ایک حقیقت ہے, اس کے ایک اثر ہے. ہم دنیا میں, ہم موت کے وقت, ہم قبر میں, ہم محشر میں, ہم برزخ میں. جب سارے مہمان جانے لگے تو وہ عورت کہتی ہے یہ حقیقت ہے کہ جب وہ مہمان جا رہے تھے تو وہ عورت کہتی میں نے دیکھا کہ ان مہمانوں کے پیچھے بلائے, سام, بچھو, آگ, دھواں, تاریکی. یعنی جب یہ مہمان گھر میں آتے ہیں اپنے ساتھ ساری بلاؤں کو. اس لیے فرمایا جب ایک مہمان گھر میں داخل ہوتا ہے کبھی گھر کی پریشانیاں اسی وجہ سے. اگر آپ چاہتے ہیں گھر سے پریشانی دور ہو, مہمان ایک بلائیں, اسی نیت سے بلائیں کہ بلا دور ہو. جب ایک مہمان گھر میں داخل ہوتا ہے جاتے وقت 70 بلائے اپنے ساتھ, اس میں فقر ہے, پریشانی ہے, اولاد کے لیے جو مشکلات پیش آئے گی یا مستقبل میں آنے والے جو مشکلات ہیں وہ سب کو اپنے ساتھ. اسی لیے عمل کی حقیقت کو سمجھنا سب سے اہم ہے. خدا نے جو قرآن میں فرمایا جو کچھ تم عمل کرو گے قیامت کے دن ہم تمہیں تمہارا وہ عمل حقیقت میں دکھائیں گے, یا تمہارا عمل بہشت کی صورت میں ظاہر ہوگا یا تمہارا عمل جہنم اور آگ اور گرمی اور صحرا اور بچھو اور سام کی صورت میں. یہ غیبت, غیبت کرنا رہے گا. خدا نے صاف قرآن میں فرمایا ہے کہ جو اپنے مومن بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے مرے ہوئے بھائی کا حقیقت میں، ہاں یہ نہیں کہ جی مسند فرض کیا ہے جیسے، نہ حقیقت میں وہ کیا کھاتا ہے، ماشاء اللہ جو بیڑ بکریوں کی گوشت ہم کھاتے ہیں اس میں وٹامن ہے، لیکن اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے میں وٹامن نہیں ہے، آگ ہے اس میں، اس میں تاریکی ہے۔ ایک شخص، ایک خاتون روزہ دار، کل ہم پے کریں گے معلوم نہیں ہے، ایک پے تو دنیا میں ہم کرتے ہیں، جب آخرت میں ہم پے کریں گے ماشاء اللہ کتنا گوشت نکل آئے گا۔ ایک خاتون پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئی، اگر انسان عمل اور اس کی بات چیت کو سمجھ جائے بہت سے مشکلات سے نجات پا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کرنٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے، کیوں؟ ابھی یہاں بجلی کے ننگی تارے ہو، میں کہوں ہاتھ لگاؤ، کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ کرنٹ کی حقیقت سے اونچائی سے نیچے جب لگاؤ کبھی نہیں لگائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے اس اونچائی سے دم لگا دی یا ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، یا ممکن ہے میں اس دنیا سے چلا جاؤں، کیوں؟ وہاں معرفت ہے، پہچان ہے۔ لیکن جب بات معنوی امور کی طرف ہم آتے ہیں، وہاں انسان کی معرفت بہت، وہاں معرفت کی ضرورت ہے۔ یہ عورت آئی روزہ دار ہے پیغمبر کی خدمت میں، معلوم نہیں یہ کبھی کہتے ہیں میرے دل میں گھبراہٹ ہے، کبھی ہم برا کھانا کھاتے ہیں رات کو، آپ دیکھیں بہت سے لوگ رات کو دیر سے کھانا کھاتے ہیں، وہ گیس بن کے انسان کے دماغ میں وہ گیس چڑھ جائے تو رات کو بے چینی ہو جاتی ہے، کبھی بیٹھے بیٹھے کہ میرا دل بڑا بے چین ہے، ہو سکتا ہے کسی مومن کا گوشت آیا، اس گوشت سے بھی تاثر کرنا ہے نا۔ اگر انسان سڑا ہوا کھانا کھائے تو وہ فوڈ پوائزن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، الٹی کی صورت میں، طبیعت خراب ہونے کی صورت میں، جگر کے خرابی کی صورت میں، جی سمجھ نہیں آتی، نماز بھی پڑھتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں، دل بے چین ہے۔ ہاں جی، دل بے چین اس لیے ہے کہ اس مرے ہوئے بھائی کے گوشت کے جو وٹامن ہے وہ اندر۔ وہ عورت آئی پیغمبر اکرم کے پاس اور کسی عورت کی برائی کرنے لگی، روزے کی حالت میں بھی ہے، پیغمبر نے فرمایا تیرا روزہ نہیں ہے، تو نے کھا لیا ہے روزے کو۔ اس عورت کا نہیں، میرا روزہ ہے، میں نے نہیں کھایا۔ پیغمبر نے فرمایا کھائے تو نے ابھی گوشت کھایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں توزیع المسائل کہ جی روزے کے مبتلا نو ہیں، ڈبکی لگانا، کھانا پینا، بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے کہ وہ ظاہری شرائط کو رعایت کر رہا ہے، اب باطنی اور حقیقت کے طور پہ اس کا روزہ باطل ہے، اسے خود ایک توزیع المسائل اس دنیا کے لیے ہے، ایک توزیع المسائل آخرت کے لیے ہے۔ ظاہری توزیع المسائل کو ہم دیکھتے ہیں جی میں نے تو نہیں کھایا، میں نے تو نہیں پیا، پیغمبر نے فرمایا تیرا روزہ باطل ہو گیا، تو نے کھا لیا ہے، کہا میں نے نہیں کھایا، کہا ابھی تو نے اپنے مردے بھائی کا کھاتے ہی رہو۔ پیغمبر دکھانا چاہتے تھے کہ اس غیبت کا اثر، ہم نے ان حیوان سے حیوان کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یہ عجیب خدا کی ایک حکمت ہے۔ سانپ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ سانپ سے پیدا ہوتا ہے، انسان انسان سے پیدا ہوتا ہے، بیج سیب سے، سیب کے بیج سے سیب کا درخت اگاتا ہے، لیکن کہیں کسی نے یہ نہیں سوچا ہے کہ غیبت در حقیقت مردے بھائی کا گوشت کھانا ہے اور اس سے آگ پیدا ہوتی ہے، اس سے اس پہ کوئی نہیں پہنچ۔ پیغمبر نے فرمایا پے کرو، اس عورت نے ہاتھ ڈال دی جبکہ اس نے سحری کے بعد گوشت بھی، انسان کے معدے میں جو ہے وہی نکلتا ہے نا، اب پیغمبر اس کو اس کے عمل کا باطن اور حقیقت دکھا رہے ہیں، جب اس عورت نے ہاتھ ڈال کے پے کیا تو گوشت کے ٹکڑے نکل آئے، فرمایا یہ غیبت کا اثر ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے حقیقت عمل کو سمجھنا سب سے اہم ہے۔ اللہ اکبر، جب پیغمبر اکرم معراج پہ تھے تو ایک جگہ پہنچے، یعنی سائنس پہ پہنچے، اس قانون پہ پہنچے جو امام صادق نے دیا، یہ نہیں ہے کہ ہم اسی طرح اسی لیے قیامت کے دن معلوم ہوتے ہیں. بس اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آگ خدا کسی کو نہیں لگاتا, ہر انسان خود خود کو. خدا کے قیامت میں فرمائے گا یہ جو خدا ہے یہ جہنم یہ آگ, خدا فرمائے گا یہ وہی تمہارا عمل ہے, وہی جھوٹ, وہی غیبت, وہی فراڈ, وہی قتل, وہی دھمکیاں, وہی بے نمازی, وہی کفر, وہی الحاد. آج یہ آگ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. دنیا کی سائنس کو تو بہت مانتا تھا, لیکن اس سائنس کا انبیاء نے تم لوگوں سے ذکر کیا, تم لوگوں نے قبول. اب میں کیا کروں؟ فرمایا اس کے پیچھے بہشت ہے جہنم کی. تمہیں اب اپنے ہر عمل میں سے گزر کے, اللہ اکبر, اب معلوم نہیں کس طرح گزرے گا, کیونکہ یہ آگ بھی جو لگتی ہے خدا کے غضب کا بھی اس میں اثر ہے, خدا کی معصیت کا اثر ہے. اب معلوم نہیں جی یہ آگ کہاں تک ہے. فرمایا تیرے گناہ اور تیری نیت سے یہ مربوط ہے. اسی لیے قیامت کے دن جو جہنم کی آگ ہے, در حقیقت انسان خود لے کے آیا ہے, اور اگر بہشت بھی لے کے آیا ہے دنیا سے انسان خود لے کے آیا ہے. ایک گروہ کے لیے محمد علیہ وسلم. اسی لیے بعض روایات میں عجیب جملات, بعض روایات میں عجیب جملات, مثلاً صلہ رحمی کے بارے میں کس قدر اثر ہے. ظاہری سائنس کیا کہتے ہیں کہ جی ورزش کرو, ایکسرسائز کرو, وٹامن کھاؤ تو تمہاری عمریں لمبی ہوں گی. ہم اس حقیقت کو بھی اپنی جگہ پہ رکھو, لیکن امام صادق نے بھی ایک طریقہ بتایا. فرمایا دنیا میں اکثر لوگ جو مرتے ہیں اپنی طبیعی عمر سے پہلے, تو امام فرماتے ہیں یہ اکثر اپنے گناہوں کی وجہ سے مرتے. دیکھا عمل کا کتنا اثر ہے, کوئی حقیقت تک پہنچا ہے. فرمایا دنیا میں اکثر لوگ جو لمبی عمر پاتے ہیں وہ بھی ان کی نیک عمل کی وجہ سے. ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی میں دو دن باقی رہ جائے, انسان قضا کو نہیں بدل سکتا لیکن تقدیر اور قدر کو بدل سکتا. ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام اور علیہ السلام, ہم اس دنیا میں ہمیشہ بونس کی تلاش میں, وہ ہمیں عمروں کا نہیں پتا, 40, 50, 60, 70 سال ہماری عمر ہو چکی ہے. ایک شخص امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مولا میری پھوپھی سے تعلقات خراب تھے. یہ جو اچانک اچانک بعد لوگ مر جاتے ہیں, میں اس کی علت بیان کر ٹھیک ٹھاک تھا جی, ماشاء اللہ ہر سال میں 2 دفعہ سارا چیک اپ کرتا تھا یورپ سے, دل بھی ٹھیک, جگر بھی ٹھیک, میدا بھی ٹھیک, گردہ بھی ٹھیک, آتی نہ شوگر نہ بلڈ پریشر, بیٹھے بیٹھے سمجھ ہی یہ جملہ بہت. اور بہت سے اموات ایسی ہیں کہ ڈاکٹر بھی ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتی اس کو کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں تھا. وہ سائنس ان کے کون سے دور ہے, وہ سائنس محمد آل محمد کے ہاتھ میں, وہ ہستیاں بیان کر سکتے. یا رسول یا اپنا رسول اللہ میری پھوپھی سے تعلقات خراب تھے, غلطی بھی پھوپھی کی تھی, لیکن ایک دن میں نے سوچا کہ نہیں جاؤں ان سے معذرت کروں, تو میں اپنی پھوپھی کے گھر گیا اور میں نے وہاں پہ ان سے معذرت کی کہ پھوپھی اب آپ مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی. عجیب انسان وہ ہے, یاد رکھیں معافی مانگنے سے مقام نیچے نہیں آتا, مقام اور. امام صادق کا جملہ سماعت فرمایا, امام صادق نے فرمایا اللہ نے تیرے عمر میں 30 سال کا اضافہ کیا, کم ہے جی 30 سال. اس لیے فرمایا امام نے ہوش، ایک انسان کی عمر میں 3 سال باقی ہے امام صاحب نے، کہ ہمیں نہیں پتا 1 سال ہے 2 سال ہے 3 سال. فرمایا تقدیر میں یا علم الہی میں کہ کبھی میں ان باتوں پہ نہیں آتا کہ لوح محفوظ کیا ہے، لوح محفوظ اس بات کیا ہے، ہاں جی اس میں کیسے تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، انسان کے اختیار اور عمل کے کیا ربط ہے، آیا ہر چیز لکھی گئی ہے کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے یا تبدیلی ہے، بدا کیا ہے، یہ سارے سب علمی موضوعات ہیں. لیکن ہے دلچسپ، امام نے فرمایا ایک انسان کی عمر 3 سال باقی ہے اس دنیا سے جانے کے لیے، لیکن وہ ایک دن آ کے اپنے کسی رشتے دار سے صلح کر لیتے ہیں، جس سے کٹا ہوا ہے اس سے اللہ اس کی عمر میں 30 سال پیدا کر، اور ایک شخص ہے جس کی عمر میں کافی سال باقی ہے، 33 سال باقی ہے مثلاً، لیکن وہ آ کے اپنے ایک رشتے دار سے کٹ جاتا ہے تو خدا اس کی عمر میں 30 سال. اب سمجھ آئے اچانک اچانک بیٹھے بعد لوگ کیوں دنیا سے جاتے ہیں؟ اصل بعض لوگ اکڑتے ہیں. یہ جملہ دنیا کے خطرناک ترین جملوں میں سے ہے، خدا نے رشتے داروں کے ارواح کو آپس میں نیٹ ورک کی طرح متصل رکھا. میں اب اس کی سائنس کی طرف آتا ہوں. درخت کے تمام پتے کب سب رہیں گے؟ جب وہ درخت سے. ایک سائنس ہے، اگر درخت کے پتے درخت سے کٹ جائے یہ پتا شاید 2-3 دن سبز رہے گا، اس کے بعد آہستہ مرجانا. خدا نے خونی رشتوں میں ایک سلسلہ قائم رکھا ہے کہ جس کے پیچھے ایک قانون ہے، جس کے پیچھے ایک سائنس ہے، کہ ایک جڑ کی مانند ہے اور یہ تمام یہ خاندان والے پتوں کی مانند ہے، اور یہ خیالی چیز نہیں ہے، حقیقت میں ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن حقیقت میں ایسا ہے. فرمایا جب کوئی اپنے رشتہ داروں سے قد سے تعلق کرتا ہے، در حقیقت اس پتے کی مانند ہے جو درخت سے. یہ پتا 2-3 دن ہفتے تک شاید سرسر پہلے، لیکن آہستہ آہستہ مرجانا. سمجھ گئے دیجیے امام نے اس کے پیچھے جو وجہ ہے کس طرح بیان کی. مومنین کے ارواح آپس میں متصل ہے، ایک حقیقت کے مطابق متصل ہے. جب کوئی کسی سے قد تعلق کرتا ہے تو حقیقت کیا کرتا ہے، اس جڑ سے اپنے آپ کو جدا کر دیتا ہے، اور درخت اور اس کے پتے اس کے پھلوں کی زندگی اور ان کا قائم رہنا کس وجہ سے ہے؟ جو جڑ سے متصل رہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ اپنے ارحام سے اس کے پیچھے سائنس ہے. ایک درخت کو اگر آپ جڑوں سے کاٹ دیں وہ درخت، اس کو اس سائنس کو لوگ آرام سے سمجھ جاتے ہیں. پھل کو درخت سے اتار دیں اور موقع پہ نہ کھائیں تو وہ بن سکتے ہیں. امام نے فرمایا قطع رحمی کا اثر یہ ہے، در حقیقت یعنی انسان خود کو اس جڑ سے کیا کر دیتا ہے، جدا کر دیتا ہے، اس صلہ رحمی کے درخت سے اپنے آپ کو جدا کر دیتا ہے. اس لیے امام نے فرمایا جو قطع رحمی کرے، یہ حقیقت ہے، یہ آپ کے عمل کا اثر ہے. ہم لوگ اپنے عقیدے اور عمل کے اثر اور اس کی حقیقت کی طرف بہت سے لوگ متوجہ نہیں ہیں، کہ اس کے زندگی کے بہت سے مشکلات کی وجہ اس کے یہی عمل ہے، اس کی یہ اسی کو اصلاح کرے ٹھیک ہوگا. ایک شخص آغا صاحب کے پاس آئے، دادا کے پاس، خود فرماتے تھے آغا صاحب پہلے کاروبار بڑا اچھا تھا، اب ذرا کمی ہو گئی ہے، یہاں تو لوگوں کو پھونک مارنے کی وہ عادت ہے، کبھی بعض آتے ہیں کہ ایسی پھونک مار دیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. نہ اپنے عقیدے کو دیکھتے ہیں، نہ اپنے عمل کو دیکھتے ہیں، نہ اپنے کردار کو دیکھتے ہیں، ایسی پھونک خدا نے کوئی خر، ایک پھونک مارنے سے سارے کام. का कोई दुआ, कोई ताबीज, कोई दुआ ताबीज बहुत मुआसिर है, लेकिन सबसे अजीम ताबीज क्या है? इंसान के किरदार है, इंसान का अमल है। याद, अमल से बढ़ के कोई ताबीज जो वाक है, जिसका रब्ता अल्लाह से, मखलूक से, अपने रिश्तेदारों से दुरुस्त हो, उसे किसी ताबीज की जरूरत, वो खुद ताबीज है। उसका वजूद क्या है? ताबीज है। आसान वरना कागज कलम ना, यू लिखने लगे बिस्मिल्लाह रुक गए और उसे एक सवाल किया आसान, कहा किसी रिश्तेदार से, किसी खानदान से तुम्हारा कत ताल्लुक तो नहीं है? इसने कहा जी चाचा से 4 साल से 5 साल से ताल्लुकात। आवा साहब ने कहा तुम्हारी ये मुश्किल, ये रिस्क की जो तंगी है, कमी है, ये ताबीज से हल नहीं होगा। एक मिठाई का डब्बा लेके अपने चाचा के घर जाओ, उससे ये हल होगा। शख्स कहता है कि मैं गया, मिठाई का एक डब्बा लिया, अपने चाचा के घर गया, चाचा से माफी मांग ली, तो मैंने देखा मेरा कारोबार दोबारा पहले। इसीलिए इमाम ने फरमाया जो कर्ज रहीम करे, ये ऐसा अमल है इसका बड़ा असर है, खुसूसन इस हवादिस के दौर में, खुसूसन इस कोरोना के दौर में, खुसूसन वबा और इस मुश्किल के दौर में, खुसूसन खुदा न करता अगर ये इस रिवायत के मुताबिक हो कि जुहूर से पहले जर्द और सुर्ख मौत ज्यादा होगी। जर्द मौत और सुर्ख मौत, सुर्ख मौत कब दोबारा की तरफ इशारा है, जर्द मौत बीमारियों की तरह इशारा है। अल्लाह बचा के रखे, बाद रिवायत तो इंसान की बुनियादें हिला देती है। तो इमाम फरमाते हैं अगर आप बचना चाहते हैं इन उसूलों पे अमल करें, बीमारियों से अगर दूल उम्र चाहते हैं, यह हकाइक है। फरमाया इमाम जमान के जोर से पहले ऐसी बीमारियां, जंगे, वक्त वारत, तूफान, जलजले। मेरा बहुत चाहता था मैं तकरीर इस पर करूँ, या अगर इंशाल्लाह मौका मिले कभी, या आखिरी दिन में इसके तरफ मैं इशारा करूँ इन चीज़ों की तरफ। फरमाया दुनिया की 2/3 आबादी ख़त्म हो जाएगी, इमाम खौफ ज़्यादा कर देते हैं। अभी कोरोना का खौफ ऐसे ही लोगों पे तारी है। तो इमाम ने फरमाया कि 3 चीज़ें जो कतई रहम करता है, ये अजीब साइंस है, ये अजीब और है ईमान का। एक फरमाया जो अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात सही नहीं रखता, जरूरी नहीं ये 3 चीजें एक साथ हासिल हों, शायद इनमें से एक उसको हासिल हो जाए, 2 हो जाए, 2 की जद में आए, 3 की जद में आए। इमाम ने फरमाया सबसे पहले ये कि उसके रिज़्क में कमी हो। बहुत से लोग जिनके रिज़्क में कमी है, जिनके रिज़्क में परेशानी है, कारोबार में तंगी है, कि कारोबार सही चल रहा था, अब ये होगा उसकी वजह यही है, शायद किसी रिश्तेदार से उसके ताल्लुकात सही। इमाम सादिक बेहोशी के आलम में, होश में आए जिस बीमारी में शहीद हुए, और अपने खादिम से कहा इधर आओ, मेरे फलान रिश्तेदार को इतने दिरहम दो, पैसे दो, पहुंच जाओ। उसने कहा ये अल्लाह रसूल, उसने फलान महीने पहले या इतने अरसा पहले चाकू से आपने हमला किया, रिश्तेदार था, कहा उसे चाकू से आपने हमला किया और आप कह रहे हो उसको इतना दो। तो फरमाया क्या तुम नहीं चाहते मैं कुरान की इस आयत के पे अमल करूँ? तो खुदा ने फरमाया मोमिन वो है अल्लज़ीन, वो लोग जो के जिस चीज से अल्लाह ने जुड़े रहने का हुक्म दिया है वहां जुड़े रहते हैं। और मैं वो रिश्तेदार ठीक है उससे मेरे साथ ज्यादती की, लेकिन ये मेरा फर्ज है कि मैं सिले रहमी इमाम को आप देखी। इमाम के एक रिश्तेदार तो सबके पास शिकवा करता था, देखे जी जाफर सादिक सबको अता करता है, जो आता है उसको इतना देता है, फलान को इतना, लेकिन हमारा ख्याल असल में बाल रिश्तेदार भी ऐसे हैं शिकवे वाले। کوئی اس میں نیکی بھی کر رہا ہو اس کو وہ معمولی نظر آتا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں لیکن اس نے کہا تو کتنا اچھا ہے, وہ صحابی کے سامنے شکوا کر رہا کہ دیکھ تو ہر مہینہ میرا خیال رکھتا ہے, میرے گھر کچھ پہنچاتا ہے, پیسے دیتا ہے, کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتا ہے. لیکن امام نے اس سے کہا تھا تم نے بتانا نہیں, وہ خود امام پہنچاتے تھے اس کو اللہ. لیکن جب اس کی گستاخیاں بڑھنے لگی ایک دن یہ اپنے قابو سے باہر ہوا اور اس نے کہا اے بدبخت یہ جو تمام چیزیں تجھ تک پہنچ رہی ہیں یہ میں نہیں پہنچا رہا, یہ جعفر صادق تم تک پہنچا رہے ہیں. یہ صلہ رحمی امام نے اپنے عمل سے بس میں جمع کروں کہ عمل کا اثر بہت ہے. یاد رکھیں قیامت آپ کے عمل کے ظہور کی جگہ ہے, معلوم نہیں ہمارا عمل کس طرح ظاہر ہوگا. اب ہم نے گناہ اور اطاعت کو مکس کر دیا ہے, پتہ نہیں کیا چیز بنی. ابھی آپ دیکھیں دنیا عناصر کی دنیا, ایلیمنٹس کی دنیا ہے, یہاں ایک عنصر دوسرے عنصر سے ملے کوئی نئی چیز بنتی ہے. پانی اگر آکسیجن اور ہائیڈروجن ملے پانی بن جاتا ہے, ایسے ملنے ہر چیز کو آپ یہاں دیکھیں کسی نہ کسی عناصر یا ایلیمنٹس کے ملنے سے بنے ہیں. معلوم نہیں ہمارے گناہ اور اطاعت جب آپس میں ملتے ہیں قیامت کے دن کیا بنے گا, کیا چیزیں بنیں گی. امام نے بس یہ جمع کروں فرمایا کہ تین چیزوں کی ضرورت میں ہوں, ایک اس کے رزق میں کمی ہو اور کوئی نہیں چاہتا اس کے رزق میں, دوسرا امام نے فرمایا اس کی عمر میں کمی ہو. عمر میں کمی اس سے بھی بڑھ کے جملہ فرمایا, یہ بھی واقعہ انسان کو ہلا دیتی ہے. امام نے فرمایا وہ ہمیشہ حوادث کے زد میں ہے, رزق میں کمی, عمر میں کمی, حوادث کے, معلوم نہیں موٹر سائیکل پہ جا رہے اچانک گر جائے پھسل جائے, سیڑھی سے آ رہے اچانک ایک کھانا کھائے شہر لگ جائے میدے یا جگر. امام نے فرمایا جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے وہ خصوصاً اگر وہ خود غلطی پہ ہو, کسی نے امام کی خدمت میں آ کے اس کی میرا فلاں رشتہ دار ہے غلطی بھی اس کی ہے میں معافی بھی مانگتا ہوں پھر بھی یہ مجھے دھتکارتا ہے برا بھلا کہتا ہے, امام نے فرمایا وہ تیزی سے اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے. امام نے فرمایا اگر کوئی صلح کے لیے آگے قدم بڑھائے رشتہ دار اور کہے زیادتی بھی دوسری کی طرف سے پھر بھی یہ دین کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے قدم آگے بڑھاتا ہے مجھ سے غلطی ہو گیا ماحول دوسرا پھر اکڑتا رہے نہیں نہیں ہمارے اور تمہارے تعلقات ختم ہیں, کھانا پینا بند, فلان بند, یہ بند. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا خطرناک ترین جملہ یہی ہے کہ کوئی رشتہ دار کسی لیے کہ آج کے بعد سے ہمارے تمہارے تمام تعلقات, اس کا مطلب یہ ہے یہ خود خدا سے کہہ رہا ہے کہ خدا را میں تینوں چیزوں کے ساتھ میں آنا پسند کرتا ہوں. امام نے فرمایا رزق میں کمی, عمر میں کمی اور حوادث کے ضد میں, یہ تین چیزیں ہیں. اسی لیے ہمارا نام عمل ہر جمعرات بعض روایت میں یا منگل کو اور ہفتے میں یا ایک دفعہ امام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. صحابی کہتا ہے میں امام کی خدمت میں گیا امام جعفر صادق علیہ السلام, تو امام مجھے دیکھتے ہی بہت خوش ہوئے, فرمایا کل رات میں تمہارا نام عمل پڑھ رہا تھا بہت خوش ہوئے بہت میرے دل کو, اور کس قدر عظیم کام اس نے انجام دیا ہے کہ امام کا دل خوش ہو جائے اگر ہمارے عمل سے, کہ امام اس سے راضی ہو, امام خوشحال ہو, کیونکہ امام کا خوش ہونا خدا کا. تو یہ سوچ میں پڑ گیا, کہا یا رسول اللہ میں نے وہ کون سا ایسا کام انجام دیا کہ جس کی وجہ سے آپ آج خوشی کے اظہار فرماتے ہیں. فرمایا ہم نے تمہارے نام عمل میں دیکھا کہ تم نے اپنے چچا کے بیٹے سے صلہ رحمی کی. تو وہ خود کہتا ہے کہ ہاں میرے ایک چچا کا بیٹا تھا، ناسبی تھا، دشمن حلقے تھا، اللہ یعنی آئموں کو نہیں مانتا تھا، شیعوں کو، مومنین کو برا بلا کہتا تھا، اور میرے اسی وجہ سے اس کے ساتھ حالات خراب تھے۔ تو میں جب حج پہ جانے لگا، وہ خود کہتا ہے جب میں حج پہ جانے لگا تو مجھ سے کسی نے خبر پہنچائی کہ اس کے گھر کی حالت بہت بری ہے، کام نہیں ہے، بچوں پہ فقر و فاقہ ہے، پریشانی ہے۔ یہ مومن ہے، ہاں مومن یہ ہے، ہاں یہ نہیں ہے معمولی نفرتوں کو دل میں لے کے خاندانی دشمنیوں میں بدل دو۔ آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں کتنے ڈونز ہیں، نسلی نسلی ایک دوسرے کو قتل کرنے میں مصروف ہے، اس نے میرے باپ کو مارا، اس کے خاندان کی چودہ کو، وہ اس کے خاندان کی چودہ کو، تباہ و برباد ان کے خاندان۔ یہ جو دنیا کا عذاب ہے ان کے اوپر، آخرت کا عذاب، من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدین فیہا، خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اگر کسی نے ایک نفس کو جان بوجھ کے بغیر کسی غلطی کے قتل کیا، وہ ابدی جہنم میں رہے گا۔ میں یہ ڈانس، یہ جتنے بھی بدماش ہیں، یہ جتنے بھی بڑے بڑے پاکستان کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں، کہتا ہوں چھوڑ دو یہ دشمنی، اللہ کے عذاب سے ڈرو، قبر بہت سخت ہے، تمہیں ایک ایک قتل کا حساب دینا پڑے گا۔ خدا نے قرآن میں قتل کے لیے جہنم ابدی کا وعدہ کیا ہے، تم کس طرح، فلاں نے اگر کسی تمہارے باپ کو مارا ہے، تم اس کے دوسرے خاندان کے لوگوں کو مارا، ان کی کیا غلطی ہے، ان کو بھی ہدایت کی طرف لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آؤ دین کی طرف، خدا کی طرف، چھوڑ دیں دشمنی، ان کو معاف کر دیں ایک دفعہ، تمہارے بچے باہر نہیں نکل سکتے، تمہارے رشتہ دار باہر نہیں نکل سکتے، تم خود آزادانہ نہیں گھوم سکتے، یہ تو خود ایک جہنم ہے دنیا میں تمہارے لیے۔ آؤ کبھی رات کی تاریکی میں بیٹھو، سجدے میں سر رکھو، خدا سے کو خدا یہ غلطیاں مجھ سے ہو گئی، خدا معاف کرنے والا ہے۔ ابھی بھی سانسیں تم لوگوں کی چل رہی ہیں، توبہ کرو، خدا کے حضور معافی مانگو، چھوڑ دے دشمنیوں کو۔ پیغمبر نے اپنے چاچا حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیا، درس ہے۔ بس یہاں پہ اس جملے کی طرف اور میں بس کروں کہ جب اس شخص نے یہ کہا، کہتا ہے کہ میرا ایک دشمن تھا خاندانی لیکن ناسبی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے رشتے دار سنی ہے، وہابی ہے، فلانا۔ قطع رحمی میں خدا نہ کافر کو دیکھتا ہے، نہ فاسق، نہ فاجر، نہ مومن، فاجر ترین آدمی بھی، فاسق ترین آدمی بھی صلہ رحم کرے، اس کا اثر اس تک، امام فرمایا اس کا تعلق اسلام سے یا مومن سے، ایمان سے نہیں ہے۔ فرمایا فاسق ترین انسان بھی اگر اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، خدا اس کو رزق دیتا ہے، عمر بھی طولانی کر دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جب میں حج پہ جانے لگا، مجھے خبر ملی تو میں نے کچھ کھانا پینا اس کو بتائے بغیر اس کے بچوں تک میں نے پہنچا دیا، تاکہ اس کے بچوں کچھ پیسے، تاکہ ان کا مہینے دو مہینے کا خرچہ چل سکے۔ اور جب میں امام کی خدمت میں آیا بعد میں، تو امام نے مجھے دیکھتے ہی خوشی کا اظہار، دل امام کو خوش کریں، قلب امام کو خوش کریں۔ ان عمل سے یاد رکھیں، بہت سے لوگ عبادت کی طرف، ظاہری نماز روزے کی طرف بہت توجہ دیتے ہیں، لیکن ان اعمال کی طرف توجہ بہت، خاندانی معاملات کی طرف توجہ بہت کم ہے، معاشرتی اصول کی طرف اور تعلقات کی طرف توجہ بہت کم ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے ہمسائے میں جو ہیں ان کی حالت کیسی ہے۔ فرمایا اگر کسی کو اپنے ہمسائے کا علم نہ ہو کہ اس کی حالت کیسی ہے، رات کو پیٹ بھر کے سوئے اور ہمسائے میں کوئی بھوکا ہو، پیغمبر فرماتے وہ ہم سے، اسلام تمام کے تمام یہی ہے، یاد رکھیں یہی دین ہے اور یہی حقیقت دین ہے، اور نماز اور روزہ ان سب کا اصل بھی خدا چاہتے ہیں دنیا میں محبت کی صورت میں، انصاف کی صورت میں، معاشرتی تعلقات کی صورت میں، خاندان میں پیار و محبت کی صورت میں ظاہر ہو، اور اہل بیت سے تعلق اور ان سے جڑا رہنا اس دنیا میں سب سے عظیم کام ہے. جو ان سے کٹ جائے وہ دنیا میں بھی خار ہے اور آخرت میں بھی. بہت سے لوگ امام نے ان کو دعوت دی اپنی طرف، اپنے نصرت کے لیے بلایا. جابر جوفی ہے، عبید اللہ بن حر جوفی، امام نے اس کو نصرت کے لیے بلایا. امام سے بڑھ کے امام فرماتے ہیں امیر المومنین میں اور رسول خدا اس امت کے باپ ہیں. باپ سے کوئی تعلق ختم کرے دنیا بھی اس کی خراب ہے اور عظیم باپ. ان سے جڑے رہنے کا ہمیں حکم ہے. امام نے فرمایا آؤ میری نصرت کو، تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں آ سکتا لیکن آپ کہ میرا گھوڑا ہے میرا اسلحہ آپ لے جائیں. ایسا نہ ہو کل وقت کے امام آئے ہم بھی اس طرح کی بات نہیں کریں کہ میرے پاس دکان کے لیے وقت، دکان کے وجہ سے وقت نہیں ہے، جتنے تبرکات چاہیے میں دینے کو، جی مجاہدین کے لیے جو چاہیے میں دینے کو تیار ہوں. یا امام زمان سے کہ امام فرماتے ہیں جابر سے، عبید اللہ سے فرمایا ہمیں خود تمہارے نصرت کی. اور جو قربانیاں شہداء کربلا نے دی آج تک ان کے اس عمل کا اخلاص کا ظہور ہم اپنے اندر دیکھ رہے ہیں. عزادارو کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا مولا ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا وقت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا اس کے لیے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہے جب اللہ اسے ایک بیٹا دے تو وہ بہت خوش ہو جائے. آپ سب باپ ہیں، یہاں شادی کی ہیں، بیٹے ہیں، جب پہلا بیٹا پیدا ہوا انسان کتنا دن اس کا خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا اور باقی تمام زندگی وہ اسی بیٹے کے لیے، اس کو اوپر لانے کے لیے، اس کو کامیاب کرنے کے لیے صرف کرتا ہے باپ. اور فرمایا مولا اور سب سے سخت وقت ایک مرد کے لیے کب ہے؟ فرمایا جب اس کا یہی بیٹا جوانی میں اس دنیا سے جڑا ہے، تو یہ اس کے لیے سب سے سخت ترین لمحات ہیں. اس کے بعد امام نے گریہ کیا. شاید بعض جگہوں پہ علماء فرماتے ہیں امام کو کربلا میں علی اکبر کی یاد آ رہی ہوگی کہ کس قدر حسین کو محبت ہے علی اکبر سے. عزادارو فرماتے ہیں جب بھی رسول خدا کی زیارت کا شوق ہوتا اہل بیت کو تو وہ علی اکبر کی طرف دیکھتے تھے. شبیہ پیغمبر ہے، کیا جوان رشید ہے، اللہ اکبر. قمر بن ہاشم کی طرح چہرہ نورانی ہے، حسین کا فرزند ہے. عزاداروں جب اصحاب نے اپنی شہادتیں پیش کی اس کے بعد اہل بیت کی باری آئی. روایت میں ہے سب سے پہلے جو شہادت کے لیے آگے بڑھا وہ حسین کا جواب بیٹا علی اکبر ہے. اپنے بابا کے حضور آئے اور اس نے جہاد طلب کیا کہ بابا مجھے اجازت دے میں اپنی جان آپ کو قربان کروں. عزاداروں یہ کہتے ہی روایت میں ہے حسین نے ایک نا امیدانہ نگاہ سے اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا. امام نے یہی سوچا ہوگا کیا ارمان امام کے دل میں ہے کہ میں اپنے بیٹے کی خوشی کو دیکھوں، لیکن جب اکبر نے اجازت طلب کی جہاد کی امام کو علم ہے جو بھی میدان میں دیا ہے واپس نہیں آیا. عزادار امام نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں لیکن اپنی پھوپھی زینب سے نہیں جاتا. عزاداروں خیموں میں آئے، پھوپھی زینب نے پالا ہے اکبر کو. عزاداروں روایت میں خیموں میں آئے، خیموں میں کوہرام دبا ہوا جب اکبر نے کہا میں جانا چاہتا ہوں. عزاداروں تمام بیویوں نے اکبر کو گھیرا. راوی کہتا ہے 11 دفعہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا، اکبر باہر نکلتے بیویاں کھینچ کے پھر اندر لے جاتی. عزاداروں جس طرح ہلا کیا ہوگا حسین کی خدمت میں آیا علی اکبر، لباس رزم پہنایا جنگی لباس اکبر نے پہنا اپنے تن میں عزاداروں، وہ سخت مرحلہ ہے، کوئی باپ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو چاہے اس کے سامنے اس کا جواب بیٹا موت کی طرف جائے، باپ کا اپنی جان دے دیتے ہیں اپنے اولاد کو بچانے کے لیے، لیکن عزاداروں یہ ایک امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے جو حسین نے دینا ہے، عزاداروں اکبر کو تیار کیا، نا امیدانہ نگاہ سے اکبر کی طرف ایک دفعہ دیکھا، عزاداروں اکبر کو سوار کیا، اکبر اب میدان کی طرف ایک 18 سالہ رشید جوان، ایک دعا کی امام نے، علی اکبر کے مسائل اسی حد تک ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں ہمارے کتابوں میں، عزاداروں امام نے جب اکبر کو بھیجنا چاہا تو آسمان کی طرف دیکھ کے خدا کے حضور میں عرض کیا، اللہم اشہد ہؤلاء القوم الذی برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، خدا کا گواہ رہنا ایک ایسا جوان جا رہا ہے جو خلقت میں صورت میں سیرت میں اور گفتار میں نبی کی شبیہ ہے، جب بھی ہماری تمنا ہوتی کہ ہم نبی کی زیارت کریں ہم اکبر کی طرف دیکھتے، عزادار اکبر میدان کی طرف گیا ہے، کافی جنگ کی اکبر نے، شہداء کربلا میں اگر کوئی ایک دفعہ واپس آیا ہے وہ اکبر ہے، شاید حسین نے خدا سے دعا کی ہو ایک دفعہ پھر مجھے اکبر کی صورت نکال کے بلایا، عزادار اکبر واپس آئے اور فرمایا بابا پیاس کی شدت نے مار دیا ہے، اس جنگی لباس کی سنگینی نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے، مجھے اگر ایک قطرہ پانی مل جائے، عزاداروں باپ کیسا پانی دے، پانی نہیں ہے سات محرم سے بند ہے، عزاداروں روایت میں ہے فرمایا اکبر اپنی زبان میں آؤ میری زبان میں رکھو، عزاداروں جب زبان میں زبان رکھ دی جانے کا بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، عزاداروں اکبر نے پھر خدا حافظی کی ودا کیا جنگ کی طرف گئے، عزاداروں کافی جنگ کے بعد کب اکبر ذوالجلال سے اور سواری سے نیچے آئے، جب ایک نیزہ اکبر کے سینے پہ لگا اکبر زمین پہ آئے، عزاداروں آواز دیا السلام علیک یا ابتا، بابا میرا آخری سلام ہو، عزاداروں نیزہ سینے میں ہے، بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے، حسین کس طرح آئے اٹھنے گرتے اکبر کے لاش پہ پہنچے، عزادار اکبر کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا، ایک جملہ کہا الدنیا بعد کل عفا، اب حسین کو جینے کی تمنا، عزادارو جعفر ششتری فرماتے ہیں کسی نے امام حسین کو خواب میں دیکھا، جہش بہش میں ہیں، تمام زخم امام کے ٹھیک ہو گئے ہیں بدن کے، لیکن امام کے سینے پہ ایک زخم ہے، اس زخم سے خون بہ رہا ہے، فرمائے جب نہ رسول اللہ آپ کے تمام زخم ٹھیک ہو گئے، یہ زخم کیا ہے جو ابھی بھی تازہ ہے، فرمایا یہ میرے اکبر کا داغ ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، پروردگار آپ نے رحمتوں کو نازل فرما، حق علی اکبر ہمارے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار معرفت دین ہم سب کو نصیب فرما، پروردگار معرفت اہل بیت ہمیں نائل فرما، خدا اس دنیا میں تو ہم نے جینا ہے، پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیر فرما، پروردگار رزق واسع حلال عنایت فرما، تمام مریضوں کو اس جمع میں حاضر کوئی مریض ہے کہ علی اکبر شفا عاجل عنایت فرما، خدا جو متمنی اولاد ہیں اور بعض مومنین نے اجتماع سے دعا اولاد کے لیے بحق علی اکبر نے اولاد نرینہ عنایت فرما، جو بیٹے کے متمنی ہیں بحق علی اکبر خدا انہیں وہ فرزند صالح اور متقی بیٹے کی صورت میں عنایت فرما۔ نیت کرے اگر کوئی بیٹے کا طلبگار ہے آج نیت کرے کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا میں اس کا نام علی اکبر رکھتا ہوں۔ پروردگار جو تنگی رزق میں اس ادرزق عنایت فرما، پروردگار ہم سب کے اموات بانیان مجلس کے اموات کو غریب رحمت فرما۔